لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله پروگرام الاسماء الحسنى یعنی اللہ پاک کے پیارے نام، اس کے دو پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں جس میں ہم نے اسماء الحسنیٰ کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں اور اپنے پیارے پروردگار کا مبارک نام اللہ، اس کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آج کا جو ایپیسوڈ ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت جل و علا کے دو مبارک ناموں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہ دونوں مشہور و معروف نام ہیں، نمبر ایک الرحمن اور نمبر دو الرحیم، یعنی رحمان و رحیم۔ ان دونوں ناموں کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل مختلف باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام کئی مقام پر ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں جو نام ہیں، یہ رحم یعنی رحمت سے نکلے ہیں، اس سے مشتق ہوئے ہیں، یعنی دونوں کے اندر رحم کا معنی، رحمت کا معنی یہ پایا جاتا ہے۔ اور صرف یہ دو نام نہیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا تذکرہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اکثر نام جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا تذکرہ موجود ہے۔ البتہ جن ناموں میں سب سے زیادہ رحمت کا تذکرہ ہے، وہ یہی دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ اس حوالے سے کہ رحمان کا معنی کیا ہے اور رحیم کا معنی کیا ہے، کچھ بنیادی باتیں آپ سماعت فرما لیجئے۔ رحمان، اس حوالے سے علماء ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی سب سے جو پہلی شرح ہے، اس کو لکھنے والے امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ رحمان کا معنی بیان کرتے ہیں کہ رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت تمام مخلوق کو شامل ہو، ان سب کے رزق، رزق کے اسباب اور ان کے کاموں کے اندر کیا کیا مصلحتیں موجود ہیں، جس کی رحمت ان تمام چیزوں کو شامل ہو، تمام چیزوں کو پہنچتی ہو، اور اس کی رحمت مومن اور کافر ہر ایک تک پہنچتی ہو، ایسی ہستی کو رحمان کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تمام مومنوں کو بھی پہنچتی ہے، کافروں کو بھی پہنچتی ہے، اور تمام مخلوق کے جمیع جو معاملات ہیں، تمام کے تمام جو معاملات ہیں، اس میں اس کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ تو ایسی ہستی کو رحمان کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مرقات المفاتی میں فرماتے ہیں، وَكَانَ مَعْنَى الرَّحْمَانِ هُوَ الْمُنْعِمُ الْحَقِيقِيُّ تام الرحمتی عمیم الاحسانی، یعنی رحمان کا معنی یہ ہے کہ جو حقیقی طور پر انعام کرنے والا ہے، یعنی جتنے بھی انعامات ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ اسی کی طرف سے ہیں۔ دوسرے جو کچھ انعام کرتے ہیں، دوسرے جو کچھ رحمت کرتے ہیں، وہ اس کی عطا سے کرتے ہیں، وہ دل کے اندر خیال ڈالتا ہے، وہ دل کے اندر اس بات کی توجہ پیدا کرتا ہے، وہ سعادت و توفیق دیتا ہے، تو بندے دوسروں کے اوپر رحمت کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر انعام کرتے ہیں، اور حقیقی جو انعام ہوتا ہے وہ اسی ذات کی طرف سے ہوتا ہے جو رحمان کہلاتی ہے۔ اور فرمایا کہ تام الرحمہ، جس کی رحمت تام ہوتی ہے یعنی مکمل ہوتی ہے، اور اس کا احسان ہر ایک کو عام ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اس کی رحمت سے حصہ نہ پائے، بلکہ ہر مومن و کافر، ہر نیک صالح اور بدکار، ہر ایک کو اس کی رحمت میں سے حصہ ملتا ہے۔ ایسی ذات اور ایسی ہستی کو رحمان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بہت سارے مقامات پر اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب اللہ کی جو ابتدا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ وہ پروردگار حقیقی ہے، سارے عالم کی پرورش کرنے والا، سب کو پالنے والا وہ ہے۔ یہاں جو کلمات استعمال ہوئے، وہ دو کلمات استعمال ہوئے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے حوالے سے ہم اپنے پچھلے پروگرام کے اندر سن چکے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے تمام کے تمام معنی اس نام کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر تمام کمال کی صفات پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. دوسرا ہے رب العالمین، وہ ذات کے جو تمام عالمین کو پالنے والی ہے، ساری مخلوق کی پرورش کرنے والی، ان کو پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اب جب ہم اس معنی پر غور کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا رعب، یہ ہمارے دل کے اندر گھر کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ وہ تمام کے تمام عالم کو پالنے والی ہے. رب کے حوالے سے آگے چل کر گفتگو آئے گی کہ رب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ہر شے کو اس کی انتہائی پستی سے، یعنی بالکل جو نچلا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے جیسے اس کی تربیت کرنی چاہیے کرتے کرتے اس کے کمال تک پہنچا دے، اس کے کمال تک پہنچا دے. چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کی تخلیق ہوتی ہے، بالکل اس کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کی پرورش کرنی چاہیے، کس طرح اس کو چلنا سیکھنا چاہیے، کیسے اس کی غذا کا انتظام ہونا چاہیے، ان تمام کا اہتمام فرماتا ہے اور اس کی تربیت فرماتے فرماتے اس کو اس کے کمال تک پہنچا دیتا ہے، اس کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے. اب جب ہم ان معنی پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اس کی عظمت، یہ ہمارے دلوں کے اندر گھر کرتی ہے اور ایک بندے کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہیبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اگرچہ کہ وہ تمام عالمین کو پالنے والا ہے، ساری کی ساری مخلوق اسی کی پیدا کردہ ہے، ساری کی ساری عظمتیں اس کی ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی جہاں رب العالمین ہے، ساتھ ہی ساتھ رحمان و رحیم بھی ہے. یعنی وہ جو ہیبت پیدا ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا تذکرہ کر دیا تاکہ بندے کے دل کے اندر جو ہیبت ہے اس کی وجہ سے وہ مایوس نہ ہو، بلکہ رحمت کا تذکرہ ہوا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف وہ مائل ہو جائے گا. تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے. قرآن پاک کی بڑی پیاری سورت ہے جس کو ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے، جس کو سورت الرحمن کہتے ہیں. سورت الرحمن حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء عروس، کہ ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی دلہن ہوتی ہے، اور فرمایا کہ وعروس القرآن الرحمن، اور قرآن کی جو دلہن ہے وہ سورۃ الرحمن ہے. یعنی دلہن سے مراد یہ جو عروس کا لفظ ہے، عروس عربی زبان کے اندر دلہا کو بھی بولتے ہیں اور دلہن کو بھی بولتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر یہ دلہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ دلہا اور دلہن کی ایک خصوصی حیثیت ہوتی ہے اور ان کے اندر زینت اور خوبصورتی پائی جاتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، اس لیے وہ ممتاز ہوتے ہیں، وہ جدا نظر آتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو انتہائی خوبصورت ترین صورت ہے وہ سورۃ الرحمن ہے، اس لیے اس کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. اس کو عروس القرآن کہنے کی ایک وجہ کہ کیوں اس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی نعمتوں اور رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے. شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا اس نے پیدا فرمایا، کس طرح بندوں کے اوپر اس نے انعامات کیے ہوئے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت طرز میں، خوبصورت انداز میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ بندوں کو کیا کیا نعمتیں اس میں ملیں گی. تو اب یہ چونکہ دنیا کی اور آخرت کی نعمتوں اور رحمتوں پر مشتمل قرآن کی سورت تھی، اس لیے اس کو قرآن کی دلہن یہ کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو رحمت قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن ہر شے کو واضح بیان کرنے والا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور رحمت ہے، رحمت اور خوشخبری ہے۔ قرآن کو خود اللہ تبارک و تعالی رحمت ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن کیوں اللہ کی رحمت ہے؟ اگر ہم اس پر غور کرتے چلے جائیں تو اس کی رحمتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ قرآن کو اللہ نے ہر طرح سے رحمت بنایا ہے۔ قرآن کا بنیادی مقصد نازل کرنے کا وہ ہے، اس کو پڑھ کر، اس میں غور و فکر کر کے، علماء نے جو اس کی تفسیریں لکھی ہیں اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس سے عبرت حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کا بنیادی مقصد، غور و فکر کر کے اپنی آخرت کو سوار لینا۔ لیکن اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، صرف اور صرف وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس کو ہر ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص سے قرآن پاک کو پڑھ نہیں رہا، صرف اس نے قرآن پاک کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے لیے، ثواب کی نیت کے ساتھ چھوا، اس کو ٹچ کیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ چھوتا بھی نہیں ہے، فقط قرآن پاک کو عبادت کی نیت سے دیکھتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ 5 چیزوں کی طرف دیکھنا، نظر کرنا، یہ عبادت ہے، اور ان میں سے ایک فرمایا النظر الی المصحف، کہ مصحف کی طرف نظر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی بندہ پڑھ بھی نہیں رہا، اس کو چھو بھی نہیں رہا، اس سے عبرت بھی حاصل نہیں کر رہا، فقط اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا، فتاوی کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر قرآن پاک فقط رکھا ہوا ہے، اگرچہ کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو فقط گھر میں رکھا جائے، لیکن اگر کسی کے گھر کے اندر فقط قرآن پاک رکھا ہوا بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکتیں اور رحمتیں اس گھر میں نازل فرماتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ہر طریقے سے رحمت ہے، اس کو پڑھیں تو بھی برکتیں، سمجھیں تو بھی برکتیں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لوگوں کے دلوں کی شفا قرار دیا کہ اس کو پڑھیں گے تو دلوں کی بیماریاں دور ہوں گی۔ اور اسلاف کے طریقے کار سے، صحابہ کے طریقے کار سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو رحمت بنایا ہے، اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو اپنی رحمت قرار دیا۔ دوسرا مقام، اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو یہ اپنی رحمت قرار دیا کہ بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، وہ زمینیں کہ جو پہلے بنجر تھیں، وہ زمینیں کہ جن کے اندر رزق پیدا نہیں ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی بارش کو نازل فرماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمینوں کو یہ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالی نے اپنی رحمت قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو بھیجتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبریاں سنانے والی ہواؤں کو بھیجتی ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجنا، تو یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بارش کے نزول سے پہلے، بارش کو نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، جس سے بندوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یہ نازل ہونے والی ہے، اور اس کے ذریعے سے بندوں کی طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رزق کی تنگیاں، کمیاں یہ دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ایک اور نظارہ اور ایک اور مثال قرآن پاک میں یہ پیش کی کہ دن اور رات کا باری باری آنا اور جانا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ مستقل طور پر دن مقرر کر دیا جاتا، قیامت تک دن ہی دن رہتا، رات آتی ہی نہ، تو بندے سکون کیسے حاصل کرتے، نیند کیسے کرتے، ان کے دماغوں کو اطمینان اور سکون کیسے حاصل ہوتا؟ رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈا بنایا، رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کا بنایا کہ بندہ جب اس میں آرام کرتا ہے تو اس کی تمام تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیوں کا اس کے اندر سدے باب ہو جاتا ہے، اور اس کے مختلف کاموں کو کہ جو وہ مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے لیے ایسا بنایا ہے کہ مخلوق سے چھپ کر بندہ وہ کام کر سکتا ہے۔ یعنی رات کو عیبوں کو ڈھانپنے والا، گناہوں کو ڈھانپنے والا اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ تو رات نہ ہوتی تو بندے کیا کرتے، پریشانی کے اندر آ جاتے۔ اب بھلے ٹھیک ہے آپ اندھیرا کر دیں، آپ گھر کو بالکل جو ہے وہ ڈھانپ دیں اچھی طریقے سے، پھر سو جائیں، لیکن آپ کو پھر بھی وہ نیند کا لطف حاصل نہیں ہوگا جو رات کی نیند کے اندر حاصل ہوگا۔ رات کی تھوڑی سی نیند ہوتی ہے، بندے کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ دن میں بھلے 10 گھنٹے بندہ سوتا رہے، وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوگا جو رات کی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیشہ کے لیے رات کر دی جاتی، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا یا رات ہی رات رہتی، دن ہوتا ہی نہ، تو بندے کام کس طرح سے کر سکتے؟ بھلے اب جدید دور کے اندر کتنی ہی لائٹنگ کر لیں، کتنی ہی روشنی آپ کر لیں، لیکن جو رزق حاصل کرنے کا صحیح وقت ہوتا ہے، جس میں بندہ اطمینان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے رزق حاصل کر سکتا ہے، وہ دن ہی کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو بہترین قسم کی مارکیٹیں ہوتی ہیں، وہ دن میں ہی کھلتی ہیں۔ رات میں بہت سارے مقام کے اوپر یہ چیزیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں۔ اصل جو کاروبار ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر، وہ دن ہی کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دن کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، اور اس وقت بندہ جب رزق حاصل کرتا ہے تو اس کے رزق کے اندر برکت بھی دی جاتی ہے۔ تو اگر رات ہی رات ہوتی تو بندہ رزق صحیح طریقے سے کیسے حاصل کرتا؟ لہذا رات کا آنا، پھر اس کے بعد دن کا آنا، پھر اس کے بعد رات کا آنا، پھر دن کا آنا، اس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ اس طرح اگر ہم قرآن پاک کے اندر غور کرتے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ 3 چیزیں میں یہاں پر آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہوں گا کہ 2 مقام تو ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا کہ اس کی رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ ایک تو سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مشہور آیت ہے، ورحمتی وسعت کل شے، اور میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے، میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک سورۃ المؤمن کے اندر جس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے، عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ ابھی 4 ہیں، 4 فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہوگی، قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فرشتوں کے درمیان جو 4 مقرب فرشتے ہیں، یہ اور یہ عرش اٹھانے والے فرشتے انتہائی بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کو سراتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے سے بڑھ کر ہے، تو ان لوگوں کی مغفرت فرما کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور تیری راہ پر چلنے والے ہیں، تیری راہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ 2 مقام ہیں قرآن پاک میں بالخصوص کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جو سب سے بڑھ کر رحمت ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کو، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، جو کچھ ہے وہ عالم ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے سوا ہر شے کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین ہے، عالمین کو پالنے والا، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو رزق دینے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے کہ تمام کی تمام مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور خوبصورت بات ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے بیان فرمائی کہ ایک تو اس آیت میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے، فرمایا کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت کا تو بیان ہے، لیکن آپ اس میں نقطہ دیکھیں، نقطہ کیا ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محبوب آپ یوں فرمائیے کہ یا عباد اللہ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی گناہ کیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ یہ فرمائیے کہ میرے بندو، اے میرے بندو یعنی ان بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، بندوں کے ساتھ محبت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے گناہگارو تم میرے بندے ہو، تم میرے بندے ہو، یعنی گناہگار بندوں کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یوں ارشاد فرمایا جاتا کہ یا عباد اللہ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن یہ ایک محبت والا، رحمت والا انداز ہے، خطاب ہے کہ میرے بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحمت فرماتا ہے، کس قدر ان سے محبت فرماتا ہے، اس آیت کا ایک نقطہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے۔ چند احادیث طیبہ سماعت فرمائیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبقت رحمتی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب کے اوپر یہ سبقت لے گئی، یعنی میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر کسی مقام پر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جہاں اس کے اوپر غضب بھی کیا جائے اور جہاں اس پر رحمت بھی کی جائے، تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ غالب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر اس کی ماں سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک جنگ کے دوران کچھ قیدی حاصل کیے، ان کو پکڑا، تو اس میں ایک عورت بھی تھی اور اس کا بچہ بھی تھا، وہ دونوں کچھ وقت کے لیے جدا ہو گئے، پھر کچھ وقت کے بعد وہ دونوں جب ملے تو دیکھا کہ ماں یہاں سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور چھوٹا بچہ یہاں سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور دونوں آپس میں گلے لگ گئے اور رونے لگے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے میں باہر تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رو رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے استفسار فرمایا، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، تو ان واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ماں اور بچے کی ہم نے محبت کو دیکھا کہ ماں نے اس کو سینے سے لگایا، زمین گرم تھی ماں خود اس کے اوپر لیٹ گئی اور بچے کو سینے سے لگایا تو اس کی رحمت کی وجہ سے ہم رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا یہ عورت یہ ماں اپنے بچے پر رحم کرنے والی ہے، اس سے محبت کرنے والی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرمانے والا، اس کے اوپر رحم فرمانے والا ہے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، یعنی اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، ان کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ اللہ کی رحمت 70 ہزار ماؤں سے بھی زیادہ ہے، لیکن کیا یہ کسی حدیث کے الفاظ ہیں؟ تو آج تک تفتیش کے باوجود، تلاش اور ریسرچ کے باوجود ایسے الفاظ نہیں ملے کہ جس میں 70 ماؤں کا تذکرہ یہ موجود ہو، یعنی ہماری نظروں سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری۔ دو حدیثیں مزید اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث مبارکہ طبرانی شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس قدر رحمت فرمائے گا، اس قدر رحمت فرمائے گا کہ شیطان یہ بھی اپنی گردن کو بلند کرے گا اور اس بات کی امید کرے گا کہ شاید اس رحمت میں سے مجھے بھی کوئی حصہ حاصل ہو جائے۔ اس کو آپ اس سے سمجھیں کہ ایک اور مشہور حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ 100 رحمت انزل منہا رحمت واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والہوام، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے اس نے ایک رحمت جنات، انسان اور درندوں اور جو حشرات الارض ہوتے ہیں ان کے درمیان نازل فرمائی، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، یعنی اسی ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر رحمت کرتی ہے، وحشی جانور جو چیر پھاڑ ڈالتے ہیں ایسے وحشی جانور بھی اسی رحمت کی وجہ سے اپنے بچوں کے اوپر رحمت کرتے ہیں، وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی 99 رحمتوں کو باقی رکھا ہوا ہے، مؤخر کیا ہوا ہے، قیامت کے دن ان 99 رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحمت فرمائے گا۔ یعنی ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ مخلوق ایک دوسرے کے اوپر رحمت کر رہی ہے، شفقت و مہربانی کر رہی ہے، تو قیامت کے دن 99 رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت کو دیکھا جائے گا کہ اتنی زیادہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے تو شیطان بھی اپنی گردن کو اونچی کرے گا اور امید کرے گا کہ اتنی رحمت ہو رہی ہے، اتنے گناہگاروں کو بخشا جا رہا ہے، تو قطعی جہنمی ہونے کے باوجود شیطان اس بات کی تمنا کرے گا کہ شاید مجھے بھی بخش دیا جائے، اس رحمت میں سے مجھے بھی کوئی حصہ حاصل ہو جائے۔ تو قیامت کے دن بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ باتیں اور بھی بہت ساری باقی ہیں، اختصار کے ساتھ 2 سے 3 باتیں میں 2 منٹ کے اندر آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، رحمان اور رحیم۔ رحمان کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں یہ تقریباً 57 ٹائم آیا ہے، اور رحیم کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں تقریباً 34 ٹائم آیا ہے، یعنی 34 مرتبہ یہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے دونوں رحمت کا معنی رکھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمان کے اندر رحیم کے مقابلے میں زیادہ رحمت والا معنی پایا جاتا ہے، اسی لیے رحمان کے حوالے سے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، رحمان جس کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس رحمت سے مسلمان بھی حصہ پاتے ہیں اور کافر بھی حصہ پاتے ہیں، جبکہ رحیم کی جو رحمت ہے یہ آخرت کے لیے اور صرف مومنوں کے لیے ہے، رحیم کی رحمت صرف آخرت کے لیے اور صرف مومنوں کے لیے ہے۔ دوسری بات، رحمان کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رحمان کا اطلاق کسی اور کے اوپر نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے، دوسرے کو آپ کہیں گے تو عبد الرحمان کہیں گے، اور رحیم کا جو لفظ ہے یہ دوسروں پر بھی بولا جا سکتا ہے، جیسے خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ایک نام ہے وہ رحیم ذکر کیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنوں پر مہربان بھی ہیں اور رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی رحمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رحمت کا جو مقصود ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کامل طور پر توکل رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا۔ یہ رحمت کے اصلی مقاصد ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ اللہ کی رحمت کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر کامل توکل کرے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، میرے تمام کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت فرماتا ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ اس کی مخلوق کے اوپر رحمت کریں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان ناموں کی برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے اندر ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر کریں گے، اور اس حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ۔